السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں منگل کی رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 11 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کریں گے اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغان ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی، باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے افغانستان مدد کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، اور عالمی خبروں میں، روس کے وزیر خارجہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ روس نے شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنے اور اپنے ملک میں پناہ دینے کی پیشکش نہیں کی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے اسلام آباد میں افغان سفیر کو طلب کر کے کابل پر زور دیا ہے کہ وہ باچا خان یونیورسٹی کے حملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستانی عہدیدار اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ چرسدہ میں واقع اس یونیورسٹی پر حملہ آوروں کو موبائل فون پر افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ سے منگل کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق، ناظم الامور سید عبد الناصر یوسفی کے ذریعے افغان حکومت سے کہا گیا کہ اس بدترین دہشت گردی میں ملوث عناصر کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کابل اسلام آباد سے مکمل تعاون کرے۔ بیان کے مطابق، افغان سفارتکار کو بتایا گیا کہ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس حملے کے پیچھے عناصر افغان سرزمین اور افغانستان کا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک استعمال کر رہے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق، اس حوالے سے متعلقہ تفصیلات پہلے سے افغان حکومت کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کہا تھا کہ وہ باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی میں پاکستان کی مدد کریں۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے جن علاقوں میں پاکستانی شدت پسند سرگرم ہیں، وہاں عملی طور پر افغان حکومت کی عملداری نہیں ہے۔
یہ تو ایسے سمبولک پروٹیسٹ ہے۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ جہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہاں افغان حکومت کا کوئی کنٹرول اور رہ نہیں ہے، تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان لوگوں کو جو ایسے حملوں میں ملوث ہیں پکڑ لیں گے یا ان کو ٹرائی کریں گے، یہ ابس ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکومت چونکہ حکومت سے ڈیل کرتی ہے، اس لیے پاکستانی حکومت کا احتجاج اپنی جگہ اصولی طور پر صحیح ہے، لیکن ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ اس پہ کوئی عمل ہو سکے گا وہ صحیح نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حقیقی امن اسی صورت ممکن ہے جب پڑوسی ملک افغانستان میں بھی امن ہو۔
جب تک افغانستان میں کانفلکٹ ہے، انسرجنسی ہے، تو اس کے منفی اثرات پاکستانی بارڈر پہ پلتے رہیں گے، چاہے حکومتوں کے تعلقات کتنی ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں۔
گزشتہ ہفتے باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت طالب علموں کی تھی۔ حملے کے بعد کلدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے حلقہ درہ آدم خیل کے کمانڈر عمر منصور نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری بھی اسی دھڑے نے قبول کی تھی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے حملے کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں کو افغانستان ہی میں تیار کر کے پاکستان بھیجا گیا اور طالبان کا ایک کارندہ ان کو افغان سرزمین ہی سے کنٹرول کر رہا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق، حملے کے 5 سہولت کار پکڑے جا چکے ہیں جن سے تفتیش جاری ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے باعث کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ سمیت کئی کمانڈر سرحد پار افغانستان روپوش ہو گئے، جہاں سے وہ پاکستانی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، لیکن دہشت گردوں کی سرحد آر پار کارروائیاں دونوں حکومتوں کے درمیان تناؤ کا سبب بنتی رہی ہیں۔ چند روز قبل ہی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا عہد کر رکھا ہے، لیکن ان کے بقول اب بھی پاکستان مخالف دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے وزیر خارجہ کے چین کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق امن مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
بیجنگ اور کابل نے افغانستان میں امن بات چیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں قابل قبول لائے عمل جلد ترتیب دیا جانا چاہیے۔ منگل کو چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی، جس میں امن عمل کی بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان جنگ سے تباہ حال ملک میں امن عمل کی بحالی کی کوششوں پر دو اجلاس ہو چکے ہیں، جبکہ تیسرا اجلاس 6 فروری کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ چار فریقی مذاکراتی حکمت عملی کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کے لیے درکار ماحول پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ چاروں فریق جلد از جلد مصالحت کا ایسا لائحہ عمل ترتیب دیں گے جو تمام کے لیے قابل قبول ہو۔ طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کے مابین پہلی براہ راست ملاقات گزشتہ جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ عمل بوجود تعطل کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں طالبان کی طرف سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہلاکت خیز حملوں میں اضافے سے امن عمل کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچا۔ افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کے تمام گروپوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں، کیونکہ افغانستان کے مسئلے کا واحد حل امن اور مذاکرات ہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے بھی افغانستان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ مصالحتی اور امن عمل کی حمایت کرے گا۔ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ پرامن افغانستان کے لیے افغانوں کی زیر قیادت اور ان کی شمولیت سے امن عمل کی حمایت اور تعاون کی پالیسی پر کاربند ہے، کیونکہ اس کے بقول ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے۔ امریکہ بھی ان مصالحتی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے اپنے تعاون کا اعادہ کر چکا ہے۔ صلاح الدین ربانی بطور وزیر خارجہ پہلی مرتبہ چین کے دورے پر ہیں، جہاں پیر سے انہوں نے اپنے اس 4 روزہ دورے کا آغاز کیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ رواں سال دونوں ملکوں کے مابین پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ بھی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو مؤثر طور پر نافذ کیا جائے۔ کمیشن کی چیئرپرسن زہرہ یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں عشرت سلیم۔
رواماں پاکستان میں پیدا پے دہشت گرد حملوں کے بعد حکومتی عہدیدار دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر غیر سرکاری تنظیم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تمام نکات پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ رواماں 13 جنوری کو کوئٹہ کے ایک پولیو ویکسینیشن سینٹر کے قریب پولیس نفری پر حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 13 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ 18 جنوری کو ایک خودکش بمبار نے پشاور سے ملحقہ خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور 20 جنوری کو 4 سدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل 29 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں نادرا کے ایک مرکز پر بھی خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پیر کو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ اکا دکا واقعات چاہے کتنے ہی خوفناک اور المناک کیوں نہ ہوں، ہمیں انہیں اپنی کامیابیوں کو دھندلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہر واقعے کے بعد افسردگی اور مایوسی پھیلا رہے ہیں، وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تاہم ان حملوں، خصوصاً باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد، عوام میں اس حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن زہرہ یوسف نے کہا کہ ہر بار جب حکومت یا فوج یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے، تو شدت پسند ان دعووں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔
یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سال 2016 میں ملٹنسی کا خاتمہ کیا جائے گا، مگر یہ سال شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک اتنا بڑا اٹیک ہوا 4 سدہ کے یونیورسٹی پہ۔ تو جو حکومت کی پالیسی ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہو یا ملٹری کورٹ کی جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے یا ایگزیکیوشن دوبارہ شروع کیا ہے موریٹوریم ختم کر کے. یہ پالیسیز کامیاب تو ثابت نہیں ہو رہی ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹس ہیں وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں.
زہرا یوسف نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ حکومت کوشش نہیں کر رہی, مگر ان کے بقول حکومت کو اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے. چودھری نثار علی خان نے بھی پیر کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ داخلی سلامتی ایک کثیر جہتی ذمہ داری ہے جس کے لیے مسلسل کوششوں, نگرانی اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پشاور سکول پر حملے کے بعد ملکی سیکیورٹی صورتحال میں واضح بہتری دیکھی گئی جو فوج, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک پولیس افسر نے, جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ طالبان سے تعلق رکھتا ہے, یوروزگان کے صوبے میں اپنے 10 ساتھی افسروں کو ہلاک کر دیا ہے. یہ واقعہ چنارٹو ضلع کی ایک سیکیورٹی چھاونی پر پیش آیا. صوبائی گورنر کے ترجمان کے مطابق اس پولیس افسر نے اپنے ساتھیوں پر گولیاں چلانے سے قبل انہیں نشاور ادویات کھلائیں. ترجمان نے مزید بتایا کہ وہ افغان پولیس افسر, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی حملہ آور تھا, چیک پوسٹ سے گاڑی, اسلحے اور باقی ساز و سامان کے ساتھ لاپتا تھا. تاہم طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے واقعے کو مختلف طرح بیان کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے حملہ کیا اور چیک پوائنٹ پر موجود تمام افسروں کو ہلاک کر دیا. طالبان کے دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. پوپ فرانسس نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں امن کے فروغ, دہشت گردی کی روک تھام اور اسلحے کی سمگلنگ روکنے میں اہم کردار ادا کرے. پوپ نے منگل کے روز ویٹیکن میں بند دروازوں کے پیچھے ایرانی صدر حسن مبارک حسن روحانی سے 40 منٹ دورانیے کی ملاقات میں یہ بات کہی. اپنے انتخاب سے اب تک پوپ فرانسس نے ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کو بہترین طریقہ قرار دیا ہے. سن 1999 سے اب تک کسی بھی ایرانی صدر کا ویٹیکن کا یہ پہلا دورہ ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے منگل کے روز کہا ہے کہ روس نے شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنے اور اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی پیشکش نہیں کی ہے. ایسے میں جب اقوام متحدہ شام میں امن کے عمل کے لیے مذاکرات کے ایک نئے دور کی تیاری کر رہی ہے, مسٹر لاوروف نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ بات کہی. یہ مذاکرات جنیوا میں جمعے کے روز سے شروع ہو رہے ہیں, جن کا مقصد شام میں جنگ کا خاتمہ اور اقتدار کی سیاسی منتقلی کے ساتھ ساتھ نیا آئین اور انتخابات منعقد کروانا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز کمبوڈیا میں متعدد حکام سے ملاقاتیں کی, جن میں مرکزی توجہ دو طرفہ تجارت اور انسانی حقوق کے خدشات رہے. وزیر خارجہ جان کیری نے چین پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کو متنازع ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات سے باز رکھنے کے لیے کوشش کرے. وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز بیجنگ پہنچ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی نما نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
وزیر خارجہ جان کیری ایشیا کے 3 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں, اس میں لاؤس, کمبوڈیا اور چین شامل ہیں. اب وہ اپنے اس دورے کے آخری مرحلے پر ہیں. چند ہفتوں قبل شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. اس اعلان پر جنوبی کوریا کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک نے شمالی کوریا کی ایٹمی سرگرمیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. وزارت خارجہ کے نائب وزیر ٹونی بلنکن بھی جان کیری کے دورے سے قبل ایشیائی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. انہوں نے جاپان اور جنوبی کوریا میں اعلی حکام کے ساتھ مذاکرات کیے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ممالک شمالی کوریا کے خلاف اپنے موقف پر سختی سے متحد ہیں.
In strongly condemning this test and in our determination to impose costs for the DPR case flaunting of its international obligations.
اس تجربے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے ہم اپنے اس عزم پر قائم ہیں کہ شمالی کوریا کو بین الاقوامی ذمہ داریاں پورا نہ کرنے کے سلسلے میں اپنا حساب چکانا پڑے گا. شمالی کوریا کی جانب سے ان کارروائیوں کی کلید چین کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ شمالی کوریا کی معیشت کا بہت حد تک انحصار چین پر ہے. چین کے بارے میں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف مناسب کارروائی کرنے سے گریزاں ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی کا کہنا ہے,
At present, the situation on the Korean Peninsula is very sensitive. We hope relevant countries can act.
اس وقت جزیرہ نما کوریا کی صورتحال بہت حساس ہے. ہمیں امید ہے کہ متعلقہ ممالک علاقائی امن اور استحکام کو قائم رکھنے کے لیے مناسب اور موزوں اقدامات اٹھائیں گے. کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین اس علاقے میں توازن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تجزیہ کار اسکاٹ سنائیڈر کہتے ہیں،
فار چائنا دی چیلنج از بیلنسنگ دی نیڈ ٹو پنش نارتھ کوریا وِد دیئر کنسرنز اباؤٹ سٹیبلٹی ان نارتھ کوریا، سو دے وانٹ ٹو پش بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پش ٹو ہارڈ۔
چین کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ شمالی کوریا کی ایٹمی سرگرمیوں پر تشویش رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے سزا دینے کی ضرورت کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ دباؤ تو ڈالتا ہے مگر زیادہ سختی سے نہیں۔ سنائیڈر کا خیال ہے کہ امریکہ چین کو اس بات کے لیے قائل کر رہا ہے کہ شمالی کوریا کو سزا نہ دینا خود چین کے مفاد کے خلاف ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امکان ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری بیجنگ میں سرحدی تنازع اور جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے ان کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے نائجیریا اور وسط افریقی جمہوریہ تنازع کے باعث بھاگنے والے لاکھوں افراد کی زندگی بچانے کے لیے نصف ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اگرچہ سب آنکھیں شام کے پناہ گزینوں کے بحران پر لگی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے دنیا نائجیریا اور وسط افریقی جمہوریہ کے تنازعوں کو بھول چکی ہے، جہاں افریقہ میں انسانی زندگی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ نائجیریا میں بوکو حرام کے ظالمانہ حملوں سے بچنے کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہمسایہ ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق سی اے آر میں جاری عدم استحکام اور تشدد کے باعث تقریباً 5 لاکھ افراد سرحد پار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ کی اپیل کا مقصد نہ صرف ان پناہ گزینوں بلکہ ان کمیونٹیز کی بھی مدد کرنا ہے جنہوں نے چاڈ، نیجر، کیمرون اور عوامی جمہوریہ کانگو میں ان لوگوں کو پناہ دی ہے۔ پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اپیل کا مقصد ان لوگوں کو تحفظ اور زندگی کی بنیادی ضرورت کی اشیاء بہم پہنچانا ہے۔
And also too, looking at issues that normally don't get much public attention, such as education and livelihoods. When you have refugees displaced
اس کے علاوہ ان مسائل کی طرف توجہ دینا ہے جن پر عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، جیسا کہ تعلیم اور زندگی کی سہولتیں۔ جب لوگ بے گھر ہو کر ہمسایہ ممالک میں جاتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بہتر زندگی نہیں گزار پاتے، انہیں رہنے سہنے کی مشکلات پیش آتی ہیں، چنانچہ ان امور پر توجہ دینا بے حد ضروری ہے۔ ایڈورڈز کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے دو بحران ایسے ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے نائجیریا اور سی اے آر یا کار طویل عرصے سے عالمی شہ سرخیوں سے غائب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ مقامی مسائل ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دے رہی ہے۔
These are regional problems because they are generating refugees into surrounding countries. Countries like Cameroon, for example,
علاقائی مسائل ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ارد گرد کے ممالک میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کیمرون جیسے ممالک میں نائجیریا اور وسط افریقی جمہوریہ یا سی اے آر یا کار دونوں سے پناہ گزین آ رہے ہیں، اور یہ بحران اور مسائل ایک طرف تو بڑھ کر جنوبی سوڈان تک پہنچ رہے ہیں اور دوسرے ڈی آر سی اور دیگر علاقوں تک۔ ایڈورڈز کہتے ہیں اگر ان مسائل کو حل کرنا ہے تو ان پر جامع انداز میں توجہ کی ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جرمنی میں مہاجرین بہت بڑی تعداد میں مسلسل داخل ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر جرمنی نے امیگریشن کے قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر مہاجرین کا تعلق بلکان ریاستوں سے ہے۔ یہ لوگ جنوبی جرمنی کے قصبوں اور شہروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری رجویل کی رپورٹ۔ اس صورتحال کی تفصیل اسد نذیر کی زبانی۔
پورے جرمنی میں سابقہ دور کے متروک فوجی بیرکس موجود ہیں، اور اب ان بیرکس کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان بیرکس میں تقریباً 25 ملکوں سے آنے والے مہاجرین سیاسی پناہ کے حصول کے لیے منتظر رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح کے کیمپ میں گیمبر اور اس کے دوست دوپہر کا کھانا پکانے میں مصروف ہیں۔ گیمبر کا تعلق بوزنیا سے ہے، جس کو حال ہی میں جرمنی نے ایک محفوظ ملک قرار دیا ہے، اس لیے گیمبر کو سیاسی پناہ ملنے کے امکانات بہت کم ہیں. گیمبر کہتے ہیں گیمبر کہہ رہے ہیں کہ بوزنیا قطعی طور پر محفوظ ملک نہیں ہے, نہ یہ میرے خاندان کے لیے محفوظ ہے اور نہ میرے بچوں کے لیے. ان کے دوست ایرمیر کا تعلق کوسوو سے ہے, کوسوو کو بھی جرمنی نے محفوظ ملک قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے ایرمیر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, میرے والد فوت ہو گئے, دونوں کو ہلاک کیا گیا. میں کوسوو سے اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ بھاگ نکلا ہوں, کیونکہ اگر میں وہاں ہوتا تو اب تک قتل کر دیا جاتا. مقامی انتظامیہ کے سامنے کسی قومیت کا سوال نہیں ہے اور نہ وہ اس کے بارے میں کوئی امتیاز برتتے ہیں. مہاجرین کی قسمت کا فیصلہ سیاسی پناہ دینے والا ٹریبیونل کرتا ہے. مہاجرین کے لیے قریبی علاقوں میں نئے رہائشی مکانات بھی تعمیر کیے جانے تھے, جس میں تقریباً 160 مہاجرین کو رکھا جائے گا, لیکن اس جگہ پر کئی حملے ہو چکے ہیں اور اس لیے اس کی تعمیر کی تکمیل میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے. مقامی قصبے کے میئر رچرڈ اورنل کا کہنا ہے کہ جرمنی تنہا اس مسئلے سے نمٹ رہا ہے. یورپ کے دوسرے ملکوں کو چاہیے کہ ہم پر جو بوجھ پڑا ہے اس کو وہ بٹائیں اور کم کرنے کے لیے ہماری عملی طور پر مدد کریں.
What we need definitely is a consistent immigration policy which we do not have at the moment as Deutschland, as Germany.
ہمیں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ امیگریشن پالیسی تشکیل دی جائے. فی الحال جرمنی میں ایسی کوئی منضبط امیگریشن پالیسی موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یورپی دوستوں سے مختلف امور کے بارے میں بات کریں. اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ یورپ ہم سے الگ تھلگ ہو گیا ہے. دوسری طرف یورپ بھی اپنے موقف پر سختی سے قائم ہے. جرمنی سیاسی پناہ کے قوانین کو سخت بنا رہا ہے. یورپی یونین سرحدی فورس کو مزید کمک پہنچا رہی ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کی کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن اور علاقائی قانون ساز کلانس پاول کا کہنا ہے کہ یورپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری مدد کرے.
Wir sollten bereit sein, alle auf der Welt, die in der Lage sind.
پاول کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی مدد کرنے کے قابل ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے, اور ہمارے ہاں آنے والے مہاجرین کی جتنی بھی تعداد قبول کر سکتا ہے کرے. ان تمام لوگوں کو واقعی مدد کی ضرورت ہے. مقامی انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. جن لوگوں کو مہاجرین کے طور پر قبول کرنا ہے انہیں جلد از جلد قبول کر لیا جائے, تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جرمن معاشرے کا اثاثہ ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
عاطف اسلم بالی ووڈ فلموں میں ایکٹنگ کے لیے تیار. تفصیلات فکر و فن میں.
کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے, آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے. کچھ اس طرح
بالی ووڈ کو کئی میگا ہٹ گیت دینے والے پاکستانی سنگر اور ایکٹر عاطف اسلم ممبئی فلم نگری میں ایک بار پھر نیو کمر بن کر انٹری دینے والے ہیں. جی ہاں, عاطف سنگنگ کے بعد اب بالی ووڈ میں اپنے ایکٹنگ ٹیلنٹ کے جوہر بھی دکھاتے نظر آئیں گے.
مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے جانے کیوں ان جانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے.
ویسے عاطف کے لیے ایکٹنگ کا میدان کچھ ایسا نیا بھی نہیں. وہ سن 2011 میں پاکستانی فلم بول سے فلموں میں اداکاری کا آغاز کر چکے ہیں. عاطف نے ایک بھارتی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پچھلے دو برسوں سے فلموں کی آفرز مل رہی تھیں, اور اب رواں سال کے آخر یا پھر اگلے سال کے شروع میں आप मुझे एक्टिंग करते हुए देखेंगे। उनका ये भी कहना था कि मैंने अब तक कोई फिल्म साइन तो नहीं की, लेकिन मैं या तो विलन या फिर रोमांटिक रोल करना पसंद करूंगा। एक ऐसी खूबसूरत फिल्म जो म्यूजिक से सजी होने के साथ साथ रोमांटिक भी हो।
लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी।
बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर गीत देने वाले आतिफ ने म्यूजिक लवर्स को ये खुशखबरी भी सुनाई कि साल के आखिर तक उनका नया एल्बम भी मार्केट में आ जाएगा। आतिफ का आखिरी एल्बम मेरी कहानी सन 2008 में आया था। उनका कहना था कि इतने बरस मैंने म्यूजिक कंपोज किया और अब मेरे पास 150 गीतों की लाइब्रेरी मुकम्मल है। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com।
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
नौ सौ बहत्तर जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। एक 10 साला मुताले से पता चलता है कि जिन लोगों में परेशानी और डिप्रेशन पाया जाता है उनके लिए जिगर की बीमारियों से मरने का खतरा ज्यादा हो सकता है। बर्तानिया की एडिनबरा यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल फॉर ब्रेन साइंस सेंटर से वाबस्ता तहकीकदानों के मुताबिक ये पहली तहकीक है जिससे नफसियाती मसाइल और जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में होने वाली अमवात के दरमियान मुमकिन ताल्लुक की निशानदही हुई है। ये बात जर्नल गैस्ट्रो एंड्रोलॉजी में शाया होने वाली तहकीकी रिपोर्ट में बताई गई है। डॉक्टर टॉम रस की टीम ने तहकीक के लिए 1,65,000 लोगों में नफसियाती तकालीफ से मुतल्लिक एक सर्वे पर तफ्तीश की, जिसके बाद मुहक्किकीन ने 10 साल तक शुरका की सेहत का जायजा लिया और इस दौरान होने वाली अमवात की वजूहात का रिकॉर्ड तैयार किया। नतीजे से वजाहत हुई कि इनफरादी तौर पर जिन शुरका ने नफसियाती अलामात के साथ ज्यादा नंबर हासिल किए थे उनमें जिगर की बीमारियों से मरने का इम्कान उन लोगों से ज्यादा था जिन्होंने परेशानी और डिप्रेशन के लिए कम नंबर हासिल किए थे। मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक में समाजी और इक्तिसादी अवामिल के अलावा शराब नोशी, ज़ियाबेटस और मोटापे के हवाले से भी आदाद शुमार को शामिल किया। इसके बावजूद नतायज में ज़हनी दबाव और जिस्मानी सेहत के निज़ाम के दरमियान वाज़े ताल्लुक का इशारा था। तहकीकी क़यादत करने वाले डॉक्टर टॉम रस ने कहा कि ये मुतालिया दिमाग और जिस्म के दरमियान अहम रवाबित के लिए मजीद सबूत फराहम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि नफसियाती दबाव के जिस्मानी सेहत पर नुकसानदेह असरात हैं, ताहम हम इस ताल्लुक की बराह रास्त वजह और असर की तस्दीक करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये तहकीक मुस्तकबिल के मुतालों के लिए मजीद सबूत फराहम करती है। मुहक्किकीन ने कहा है कि एक पिछले मुताले में बताया गया था कि परेशानी और जहनी दबाव से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साइंसदानों ने इस ताल्लुक की वजाहत में दिल की बीमारियों के खतरे के अवामिल मसलन हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे को جگر کی عام بیماریوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ٹام رس نے کہا کہ بالکل اسی طرح ذہنی دباؤ جگر کی بیماریوں سے مرنے کے خطرے کے ساتھ بالواسطہ طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دہشت گردی کے امکانی خطرے کے پیش نظر اس مہینے کے آخر تک تمام اسکولز بند کر دیے ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو شدید سردی اور دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں شدید سرد موسم کے باعث تمام اسکول 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے پیر کو سامنے آنے والے ایک اعلامیے کے مطابق صوبے بھر کے اسکول 1 فروری کو دوبارہ کھلیں گے۔ تاہم بیان میں ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن صوبوں میں اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان گزشتہ ہفتے ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک یونیورسٹی پر ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں طلباء سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے۔ حملے کا نشانہ بننے والی چار سدہ کی باچا خان یونیورسٹی پیر کو صرف چند گھنٹوں کے لیے کھلنے کے بعد دوبارہ غیر معینہ عرصے کے لیے بند کر دی گئی۔ یونیورسٹی حکام نے اس کی وجہ تعلیمی ادارے میں ضروری تعمیر و مرمت کے کام کو قرار دیا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسکولوں کی بندش کا فیصلہ سردی کی حالیہ غیر معمولی لہر ہی کے باعث کیا گیا۔
جو کولڈ سپیل ہے مطلب عموماً ہمارے دسمبر میں رہتا ہے اور ہماری چھٹیاں دسمبر میں ہی ہوتی تھیں، لیکن اس دفعہ جو کولڈ سپیل بڑھ گیا اور اس میں بہت زیادہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ بچے اور پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا کہ بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں، اس پہ ہم نے پھر محکمہ موسمیات سے بھی کیا اور وہ سارا کر کے پھر ہم نے چھٹیاں دوبارہ دی ہیں 31 جنوری تک۔
ان کا کہنا تھا کہ چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد پنجاب بھر میں اسکولوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔
کیونکہ سیکیورٹی پہ خاص طور پہ جو باچا خان یونیورسٹی کے بعد ہم نے اپنا تمام پیرامیٹرز اور تمام ایس او پیز چیک کیے تھے اور اللہ کے فضل سے سب کچھ ان آرڈر ان پلیس تھا۔ تو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پوری پاکستان کی قوم کو ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ چل رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے مطلب وہ تو ہمارا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن یہ جو ہماری چھٹیاں یہ اسپیسیفک جو ہیں یہ صرف اور صرف کولڈ سپیل کی وجہ سے ہیں۔
وفاقی دارالحکومت میں بھی منگل کو چند نجی اسکول بند رہے، تاہم یہ اسکول بدھ کو دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے مہلک حملے کے بعد سے ملک میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو بڑھایا گیا تھا، لیکن چار سدہ یونیورسٹی پر حملے کے بعد شدت پسندوں کی طرف سے ایک ویڈیو میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی۔ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور ملک کے بالائی علاقے گزشتہ چند روز سے شدید سردی اور دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور اس دوران پشاور سے لاہور تک موٹر وے پر دن کے کچھ اوقات میں سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد سمیت لاہور اور پشاور کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں خیبر پختونخوا میں پشاور کی گرد و نواح اور بالائی سندھ آئندہ چند روز تک رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں آج متحدہ قومی موومنٹ نے میڈیا پر اپنے رہنما الطاف حسین کی تقریریں دکھانے کی پابندی کے خلاف ایک درجن سے زیادہ مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مزید تفصیل کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے منگل کو کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ ایم کیو ایم کی پریس ریلیس کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے قائد الطاف حسین کی میڈیا پابندی کے خلاف کراچی کے متعدد مقامات پر احتجاج کیا، جن میں 5 سٹار، لیاقت آباد 10 نمبر، حسن سکوائر، ریگل چوک، دو تلوار، لانڈھی، کورنگی اور نمائش کے علاقے شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھی احتجاجی مظاہرے میں شامل تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا،
اظہار رائے کی آزادی آئین اور جمہوریت کی بنیاد ہے، اگر جمہوریت سے اظہار رائے کی آزادی کو نکال دیا جائے، اظہار خیال کی آزادی کو نکال دیا جائے، تو پھر جمہوریت کے دعوے بیکار ہیں، پھر یہ آمریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ ہم منتخب سیاسی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قائد تحریک الطاف بھائی کی تقریر اور تحریر پر پابندی، یہاں تک کہ ان کی تصویر کا بلیک آؤٹ، یہ غیر آئینی عمل ہے۔
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے پابندی لگائی تھی، یہ معاملہ بعد میں سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دینے کے بجائے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ ہی اس معاملے کو ڈسپوز آف کرے گی، دو چار دن میں دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہوگی۔ پابندی یہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے چارٹر کی اور جو پاکستانی آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے متصادم ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص کو سزا نہ ہو اور سزا سے پہلے اسے صفائی کا موقع نہ ملے، اس وقت تک اس کے آزادی اظہار کے حق کو چھینا نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے بہن کی وہ عوامی دباؤ استعمال کر رہی ہے۔
رپورٹس کے مطابق جب سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم نے اپنے قائد کے حق میں قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تو انہیں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس پر بات کرنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی مبینہ ملک مخالف تقاریر کی وجہ سے میڈیا پر یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ الطاف حسین کی کوریج نہ کرے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آج بھارت اپنا 67واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر دہلی میں ہونے والی ایک بڑی تقریب میں صدر پرناب مکھرجی نے پریڈ کی سلامی لی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولان، جو ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت اس وقت اپنا 67واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اصل تقریب دارالحکومت دہلی میں انڈیا گیٹ پر منعقد ہوئی، جہاں صدر پرنب مکھرجی نے پریڈ کی سلامی لی۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند، جو کہ 3 روزہ دورے پر بھارت آئے ہوئے ہیں، تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ کے دوران توجہ کا مرکز فرانسیسی فوج کا 76 رکنی دستہ تھا، جس نے پریڈ میں حصہ لیا اور صدر کو سلامی دی۔ اس دستے میں 48 فوجی بینڈ بجا رہے تھے۔ بھارتی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر ملکی فوجی دستے نے پریڈ میں حصہ لیا۔ 26 برسوں کے بعد پہلی بار آرمی ڈاگ اسکواڈ نے بھی پریڈ میں شرکت کی۔ کتوں کی رسیاں ان کے ہینڈلرز کے ہاتھوں میں تھیں۔ سی آر پی ایف کے ایک خواتین دستے نے بھی پریڈ میں حصہ لیا اور صدر کو سلامی دی۔ اسے خواتین کے بااختیار ہونے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پریڈ کے دوران فوجی قوت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ بھارتی فوج کی میزائل طاقت کے مظاہرے کے طور پر متعدد میزائلوں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ T-90 بھیشم ٹینک، پیدل جنگی گاڑی، BMP-2 سارتھ اور برہموس میزائل نظام کے موبائل آٹونمس لانچر کو بھی پریڈ میں دکھایا گیا۔ بھارتی فضائیہ کے 5 جیگوار جنگی طیاروں، C-17 گلوب ماسٹر، 3 سکھوئی SU-30، 5 MiG-29 اور دیگر جنگی ہیلی کاپٹروں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر کو داعش کی جانب سے لاحق خطرات کے پیش نظر سیکورٹی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا اور پورے ملک کو الرٹ پر رکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق فضائیہ کے جٹ طیارے نے راجستھان کے باڑمیر میں غبارے کی شکل کی کسی چیز کو مار گرایا۔ فضائیہ کے ذرائع کے مطابق اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک جنگی طیارے نے راجستھان کے گگری میں غلطی سے 5 بم گرا دیے، جس سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ان بموں کے گرنے سے 10 کلومیٹر تک دھماکے کی آواز سنی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض مکانوں میں درار پڑ گئی ہے۔ دریاسنا سیکورٹی ایجنسیوں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور جمشید پور سے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ سیکورٹی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ ادھر پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن پر ایک لاوارث بیگ کے پڑے ہونے سے کھلبلی مچ گئی۔ پلیٹ فارم کو خالی کرایا گیا اور بم اسکواڈ دستے کو بلایا گیا۔ پولیس کے مطابق بیگ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ملائیشیا کے اٹارنی جنرل نے وزیراعظم نجیب رزاق کو 68,10,00,000 مبینہ طور پر اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی بدعنوانی کے الزام سے برالذمہ قرار دے دیا ہے۔ محمد اپاندی نے منگل کو زرعی بلاک کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ رقم سعودی شاہی خاندان کی طرف سے نجیب کو سن 2013 کے اوائل میں ذاتی عطیے کے طور پر دی گئی تھی۔ اپاندی نے کہا کہ وزیراعظم نے $62,00,000 سعودی شاہی خاندان کو واپس کر دیے تھے چونکہ یہ خرچ نہیں ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تحقیقات کے نتائج سے مطمئن ہوں کہ یہ فنڈز رشوت نہیں ہے جو کہ بدعنوانی سے دیے گئے تھے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے اس بات کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی کہ سعودی خاندان نے یہ عطیہ کیوں دیا، نہ ہی انہوں نے $6,10,00,000 کی باقی رقم سے متعلق کوئی وضاحت کی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے وفاقی جیل کے نظام میں اصلاحات لاتے ہوئے کم عمر قیدیوں کے لیے قید تنہائی پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ بڑی عمر کے افراد کے لیے اسے محدود کر دیا ہے۔ پیر کو دیر گئے دا واشنگٹن پوسٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں صدر نے کہا کہ امریکہ میں تقریباً 100,000 تک افراد قید تنہائی میں ہیں اور اس طرح کی سزا کے ذہنی اثرات کافی گہرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسی قوموں میں سے ہے جو دوسرا موقع فراہم کرتی ہیں، تاہم قید تنہائی اکثر ہی اس دوسرے موقع کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ افراد جو یہ سزا کاٹ کر واپس لوٹتے ہیں انہیں نوکریاں حاصل کرنے، اپنے خاندان میں گھلنے ملنے اور معاشرے کا ایک مفید شہری بننے میں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تین ڈیموکریٹ جو امریکہ کے آئندہ صدر بننا چاہتے ہیں پیر کروز آیوا میں ووٹرز کے سامنے اب آخری بڑی مہم کا آغاز کریں گے، جہاں آئندہ ہفتے ہونے والے کاکسز میں مہینوں پر مشتمل اس مہم کا خاتمہ ہو جائے گا اور جماعتیں سن 2016 کے لیے صدارتی نمائندے کا انتخاب کریں گی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے دونوں جماعتیں اپنا اپنا امیدوار نامزد کرنے کے لیے ابتدائی مقابلے کراتی ہیں جنہیں کاکس کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی ابتدا آئیوا میں کاکس سے ہوتی ہے جس میں ایک ہفتہ باقی ہے۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے تمام امیدوار آئیوا کا کاکس جیتنے کے لیے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جلسے سے جلوس منعقد کر رہے ہیں۔ آئیوا میں کاکس کے بعد دوسرا ابتدائی مقابلہ نیو ہیمپشائر میں ہوگا، جس کے بعد اس بات کا اشارہ ملے گا کہ کون سا امیدوار نومبر میں صدارتی انتخاب جیت سکے گا۔ ریپبلکن جماعت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت میں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ اس بارے میں زلیتی شاہو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ریپبلکن جماعت کے امیدواروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے متنازع بیانات اور حالات حاضرہ اور خارجہ امور سے متعلق محدود علم کے باوجود مسلسل سبقت حاصل ہے۔ اپنی اس سبقت کے باعث وہ بار بار یہ جتاتے ہیں کہ انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے، میں نیو یارک شہر کے ففتھ ایونیو کے درمیان میں کھڑا ہو کر اگر کسی کو گولی بھی مار دوں تو تب بھی میرا ایک ووٹر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کی مقبولیت کی ایک وجہ غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں ان کا سخت موقف ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریاست آئیوا کی ڈونا نکولس کا کہنا ہے، اس وقت ملک میں معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم اپنی ملازمتیں ان لوگوں کو دینے کا بار نہیں اٹھا سکتے جو یہاں موجود ہیں اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی قانونی عمل سے گزر کر واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز ریپبلکن جماعت کے امیدواروں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے 10% سے زیادہ پوائنٹوں سے پیچھے ہیں، تاہم ان کو امید ہے کہ وہ ریاست آئیوا میں کانٹے کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے، اگر ہم بطور لوگ مجتمع ہو کر کھڑے ہوں تو ہم بنی نو انسان کی اس آخری اور بہترین امید کا احیاء کر سکتے ہیں، پہاڑی پر اس دمکتے ہوئے شہر کا احیاء جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت سے ریاست ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں بظاہر ان کے برابر ہی سبقت حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انہیں نوجوانوں میں خاصی مقبولیت حاصل ہے جو معمول کی سیاست سے ناخوش ہیں۔ برنی سینڈرز نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک نئی سمت کی جانب رواں ہو، وہ سیاسی انقلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سینڈرز نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات اور سیاست میں پیسے کے عمل دخل پر کڑی تنقید کی ہے۔ سینڈرز کی ایک نوجوان ووٹر کہتی ہیں، انہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے رقم مہیا نہیں کی، انہیں عام لوگوں سے مالی معاونت ملی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہلری کلنٹن بھی ڈیموکریٹ ہیں لیکن وہ بھی معمول کا کھیل کھیل رہی ہیں، انہیں ان کمپنیوں نے فنڈ مہیا کیے ہیں، اس لیے میں ان کی حمایت میں نہیں ہوں. اطلاعات کے مطابق اگر سینڈرز ہیلری کلنٹن کے لیے خطرہ بنے تو پھر نیو یارک شہر کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ میدان میں اتریں گے. عرب پتی بلومبرگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مہم اپنے پیسے سے چلائیں گے اور ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتریں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
25 برسوں میں امریکہ میں ایشیائی امریکی ووٹروں کی تعداد دو گنا ہو جائے گی. سن 2040 تک ہر 10 امریکیوں میں ایک ایشیائی امریکی ہوگا، مگر سیاستدان ایشیائی امریکی ووٹر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے رہے. ایشیائی امریکی کمیونٹی تک رسائی بھی کچھ آسان نہیں. جنوبی کیرولائنا سے الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
تقریباً سب والدین اپنے بچوں کو جو کہانیاں سناتے ہیں ان میں زندگی کی بری تصویر سے بچنے کا سبق ہوتا ہے، مگر ہیو ترا کے والد نے انہیں مختلف طرز کی کہانیاں سنائی ہیں.
The bedtime stories, it wasn't like fairy tales or Disney stories, it was, you know, war. And
رات سونے سے پہلے کی یہ کہانیاں پریوں کے دیس یا ڈزنی کی کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ جنگ اور جنگ کے اثرات کی کہانیاں تھیں. ویتنام کی جنگ میں بچ رہنے والے دیگر لوگوں کی طرح ترا کے والد خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے تجربات اپنے بیٹے کو بتائے جو اس وقت صرف 2 برس کا تھا جب وہ امریکہ آئے. ہیو ترا ایک ویتنامی امریکی ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ کھویا، گھر کے جو افراد جنگ میں کام آئے، جو تجربات ہوئے، اس سب نے ان کی زندگی پر بہت اثرات مرتب کیے ہیں. وہ کہتے ہیں خاندانی تاریخ اور پھر 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں نے انہیں سیاست میں سرگرم کر دیا.
I care a lot about foreign affairs, about what, you know, the US government decides to do.
مجھے خارجہ امور سے دلچسپی ہے، امریکی حکومت کے فیصلوں سے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت فیصلے کرنے اور فوجی کاروائی کرنے سے پہلے دیگر معاشروں کی تاریخ پر بھی نظر رکھے. ڈین اچنوس ایک سرگرم ایشیائی امریکی ہیں. وہ کہتے ہیں
Between 2002 and 2012, there was a 60% increase in the number of Asian Americans who registered to vote. So
2002 اور سن 2012 کے درمیان ایسے ایشیائی امریکیوں کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا جنہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج کروایا، اور یہ اضافہ صرف کیلیفورنیا یا نیو یارک میں نہیں بلکہ جنوب اور وسط مغرب میں بھی ہوا. اور جہاں مقابلہ سخت ہے وہاں ایشیائی امریکیوں کے ووٹ اہمیت رکھتے ہیں. ایشیا سے نقل وطن کر کے آنے والے لوگوں میں مختلف معاشرت، زبان اور مذہب کے لوگ شامل ہیں، چنانچہ یہی تنوع ان کی سیاسی وابستگی میں بھی نظر آتا ہے. مگر ترا کہتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی نے ایشیائی امریکیوں تک رسائی کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی ایک وجہ زبان کا فرق بھی ہے. فی الوقت یہ کام ایشیائی امریکی شہری حقوق کی تنظیموں کو سونپ دیا گیا ہے. اس صدارتی انتخاب میں ترا کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر امیدوار کیسے ترک وطن اور یکساں آمدنی کے مسائل سے نمٹتا ہے. تاہم فی الوقت ان کا ارادہ ڈیموکریٹک برنی سینڈرز کو ووٹ دینے کا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین نے ریاستی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں رواما گرفتار کیے گئے سویڈن کے ایک شہری کو رہا کر کے ملک بدر کر دیا ہے. سویڈن کی وزیر خارجہ مارگوٹ واسٹروم نے منگل کو جاری ایک بیان میں پیٹر ڈیلن کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. برطانوی مہم جو ہینری ورسلے اس کے 2 روز بعد چلی کے ایک ہسپتال میں چل بسے جب انہیں انٹارکٹیکا تنہا عبور کرنے والے سب سے پہلے شخص بننے کی کوششوں سے روک دیا گیا. انہوں نے اس تاریخی مرحلے کو مکمل کرنے سے محض 48 کلومیٹر پہلے جمعے کے روز مدد کے لیے کال کی تھی. اپنے آخری سیٹلائٹ پیغام میں ورسلے نے کہا کہ انٹارکٹک میں تنہا 71 روز کے بعد جسمانی صحت اور ہمت کا جواب دے جانا اور اب مجبوراً یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہونا کہ مدد کے لیے کسی کو بلاؤں، یہ بہت افسوسناک ہے. اب جب کہ میرا سفر تقریباً ختم ہوا ہی چاہتا تھا اور میں اپنی منزل مقصود کے انتہائی قریب تھا.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
11 ستمبر 2012 کی رات دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ نے لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکہ کی 2 سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا, جس میں انہوں نے مشین گنوں, راکٹ سے داغے جانے والے گرینیڈز اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا. عسکریت پسندوں نے امریکہ کے خصوصی مشن کے احاطے اور قریب واقع ایک عمارت کو اپنے مسلسل حملوں کا ہدف بنایا, جس میں انہوں نے امریکی سفیر سمیت 4 امریکیوں کو ہلاک, امریکی عملے کے مزید 2 ارکان اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے لیبیا کے 3 محافظوں کو زخمی کر دیا. ان حملوں میں یہ دونوں عمارتیں تباہ ہو گئیں. اس حملے کے ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے اور انہیں ڈھونڈنے کی ایک بھرپور کارروائی کی گئی ہے. 15 جون کو امریکی فوجی اہلکاروں نے ایک کارروائی میں ایک اہم مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. احمد ابو خطالہ بن غازی میں, جو انصار الشیعہ کا ایک سینئر لیڈر ہے جس پر قتل اور دوسرے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں, حملے میں ملوث دوسرے افراد ابھی تک مفرور ہیں اور امریکہ انصاف ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے سب کچھ کرے گا. لیبیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قدافی کے زوال کے بعد قائم ہونے والا گروپ انصار الشریعہ مشرقی لیبیا میں عام شہریوں کو ہدف بنانے اور سیکیورٹی کے عہدیداروں اور سیاسی شخصیات کو قتل کرنے یا ان پر قاتلانہ حملوں کی کوشش سمیت بہت سے حملوں میں ملوث رہا ہے. اس گروپ کے ارکان ابھی تک لیبیا میں امریکی مفادات کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے. امریکہ کی جانب سے ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی اطلاعات کی فراہمی کے لیے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے, جس سے بن غازی پر حملوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کی گرفتاری یا اسے سزا دینے کی راہ ہموار ہو سکے. امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاعات فراہم کرنے والوں کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں تحفظ دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں تو آپ اپنے قریب ترین سفارت خانے کے علاقائی سیکورٹی آفس سے اور اس ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس پتے پر معلومات ای میل کریں info@rewardsforjustice.net.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق عین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق عین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق عین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق عین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق عین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق عین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ذہین ہو، چاق و چوبند ہو، شاندار صلاحیتوں کا مالک ہو، تیز تر رہے، مگر ہمیشہ ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ انسان کی کوششوں میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی تقدیر اور کبھی زمانے کی وجہ سے۔ لیکن ایسا روبوٹس کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ جی ہاں، روبوٹس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں 100% درست بنایا بھی جا سکتا ہے۔ انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ماں روبوٹ تیار کیا ہے جو نہ صرف اپنے بچے تعمیر کرتا ہے بلکہ ان کی کارکردگی کی پرکھ بھی کرتا ہے۔ آندرے روسینڈو ایک سائنسی محقق ہیں۔
As the mother creates them and puts them to walk, she evaluates how they're behaving and she uses the data from this.
وہ کہتے ہیں جیسے ہی ماں روبوٹ انہیں تخلیق کر کے کام پر لگاتی ہے، وہ یہ جائزہ بھی لیتی ہے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، اور ان کے رویے کے اعداد و شمار کی مدد سے وہ روبوٹس کی ایک نئی نسل تخلیق کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں انسان کی مداخلت بالکل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کمپیوٹر کو کمانڈ دی جاتی ہے کہ وہ روبوٹ تخلیق کرے جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت کر سکے۔ ماں روبوٹ بچے روبوٹ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گوند سے جوڑتی ہے، جن کے اندر چھوٹی چھوٹی گراریاں یا موٹرز لگی ہوتی ہیں، جن کی مدد سے وہ مختلف کام کرتے ہیں۔ پھر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ بچے روبوٹ کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں، اور سب سے تیز حرکت کرنے والے کا ڈیزائن محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ فومیا آئیدا ایک محقق ہیں۔
The mother robot can actually build hundreds of child robots and see the performance of this child robot, and if the performance is good,
ماں روبوٹ واقعتاً سینکڑوں بچے روبوٹ بنا سکتی ہے اور پھر ان کی کارکردگی کا معائنہ کرتی ہے۔ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہو تو ٹھیک، ورنہ انہیں یوں ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ محققین کی ٹیم یہ نظر رکھتی ہے کہ بہتر بچے روبوٹ بنائے جائیں، اور عام بچوں کی طرح انہیں انعام کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آندرے روسینڈو کہتے ہیں،
We programmed the robot based on some functions that define the reward that the robot is going to get.
ہم بعض ایسے کاموں کے لیے روبوٹ کو پروگرام کرتے ہیں جن کی بنیاد پر روبوٹ کو انعام بھی دیا جاتا ہے، مگر اس کا انحصار اس پر ہے کہ ان کی تعمیر کیسے کی گئی ہے۔ وہ خود اپنا انعام تبدیل نہیں کر سکتے۔ بچے روبوٹ کے معاملے میں بنیاد فاصلہ ہے۔ روبوٹ جتنا زیادہ فاصلہ طے کرے گا، اس کا انعام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کئی مرتبہ تخلیق کیے جانے کے بعد اب بچے روبوٹ دگنی رفتار سے چل سکتے ہیں۔ فومیا آئیدا تعداد سے مطمئن ہیں۔ ماں روبوٹ نے 500 بچے روبوٹ بنائے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا بچہ بہتر ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ مشینیں کار بنانے کے پلانٹ میں استعمال کی جا سکتی ہیں، جہاں روبوٹ کیمرے کار بنانے کے ہر عمل کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور یوں بہتر کاریں تیار کی جا سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھی شہناز نفیس اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے اور اب سنیے پروگرام راؤنڈ ٹیبل نفیسہ ہود بھائی کے ساتھ.